ایک خاص لباس ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس کو پہنائیں گے۔ وَيُزَوِّجُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، اور جو حوریں ہیں جنت کی، اللہ تعالیٰ وہ اس کی خدمت میں، اللہ کی طرف سے یہ نعمت بھی ہوگی کہ اس کی خدمت میں یہ چیز پیش کی جائے گی۔ اور سب سے آخر میں ارشاد فرمایا وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ إِنسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ، اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کے لیے اس کو شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی، اپنے خاندان کے 70 افراد کے لیے اس کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ 6 طریقے پہ شہید ہونے والے کا اکرام ہوتا ہے، خود بھی اللہ کے ہاں درجہ، اور جس خاندان سے اس کا تعلق ہے اس کے حق میں بھی اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت، من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت فانی اشفع لمن یموت بها، ارشاد فرمایا مسند امام احمد بن حنبل کی اس حدیث میں کہ تم میں سے جو شخص مدینے میں مر سکتا ہے وہ مدینے میں مرے، اس لیے کہ جو مدینے میں مر جائے گا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ یہ اہل مدینہ کے فضائل ہیں کہ جو مدینے میں مر گیا اللہ کا حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ خوشی ہو کہ تنگستی، فقر و فاقہ ہو کہ فراوانی، ہر حال میں مدینے میں رہنا، اور مدینے میں رہتے ہوئے اگر کوئی تکلیف ہے اس کو صبر سے برداشت کرنا۔ فرمایا من صبر علی لؤائها کنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، جس نے مدینے کی مشقتوں پر صبر کیا اور مدینے میں رکا اور ٹھہرا رہا، میں قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کی فضائل شفاعت کے بارے میں موجود ہیں اور جن کا تعلق شفاعت کے اس مسئلے سے ہے۔ ہم نے اس مسئلے کو پڑھا اور سمجھا کہ قیامت کے دن کس طریقے پہ شفاعت کی جائے گی اور کس طریقے پہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، لیکن جب ہم ان احادیث کو پڑھتے اور پڑھیں تو یہ خیال دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ جب شفاعت ہونی ہی ہے تو پھر نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج اور عمرہ کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، شرک سے بچنے کی یا کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ شفاعت تو ہوگی آخر، تو کسی نہ کسی طرح بہرحال ہماری شفاعت ہو ہی جائے گی۔ جب اتنے لوگوں کی شفاعت ہوگی تو اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے، اس لیے نیکیوں کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوئی اتنی خاصی زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خامخواہ یہ لوگ اور یہ مولوی لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں۔ تو یہ تمام احادیث جو شفاعت کے ضمن میں بیان ہوئی سب صحیح حدیثیں ہیں، یہ تمام احادیث صحیح ہیں، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اور ان پر ایمان لاتے ہوئے ہمیں اس طرف بھی دیکھنا ہے جس طرف ہمیں وہ حدیثیں ملتی ہیں جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے اور بندوں کے حقوق سے ہے۔ شہید کے یہ 6 خصال، یہ اکرام تو شہید کا ہوتا ہے، لیکن یہ حدیث ہمیں نہیں بھولنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کسی بندے کا حق اگر شہید کے ذمے ہے وہ معاف نہیں ہوتا، وہ سزا ملے گی، اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا متفق علیہ حدیث میں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا اس کے رب سے سامنا نہ ہو۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے رب سے ضرور بات کرے گا، اس کا رب اس سے بات کرے گا، اور جب بات چیت ہوگی تو بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست بلا واسطہ اللہ تم سے بات کرے گا۔ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمْ، جب یہ شخص اللہ سے گفتگو کرے گا تو دائیں طرف دیکھے گا، اس کو وہی چیز ملے گی جو اس نے دنیا میں انجام دی تھی، جو عمل اس نے کیا وہ اس کے سامنے پڑا ہوا ہوگا دائیں طرف۔ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمْ، بائیں طرف دیکھے گا بھاگنے کی جگہ راستہ مل جائے، وہاں بھی وہی اعمال ملیں گے جو دنیا میں کرتا رہا ہے۔ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، جب سامنے دیکھے گا تو اس کو جہنم نظر آئے گی، اس لیے فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کھجور کے دانے کے برابر عمل کر کے بچا سکتے ہو تب بھی یہ عمل کر گزرو۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہونی ہے سب کی، متفق علیہ حدیث ہے، شفاعت کے مراحل تو بعد میں ہیں، پہلے تو گفتگو ہوگی، پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ اور امام الترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا، ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، لا تزول قدم عبد یوم القیامۃ حتی یسأل عن خمس، آدم کی اولاد جتنی بھی ہیں سب کے سب اس وقت تک اپنی جگہ سے قدم ہلا نہیں سکیں گے جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دیں۔ عن عمره فیما افنا، زندگی کہاں گزاری، یہ پہلا سوال ہوگا۔ وعن شبابه فیما ابلا، جوانی کے ایام شب و روز کہاں گزارے، جوانی کہاں گزاری، دوسرا سوال یہ ہوگا۔ وماله من اين اكتسب، تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا۔ وفیما انفقا، چوتھا سوال یہ کما کے خرچ کہاں کیا۔ پانچواں سوال وماذا عمل فیما علم، جن جن چیزوں کے بارے میں جانتے تھے ان پر عمل کیسے کیا، کب تک کیا، کہاں تک کیا، کب کیا، کتنا کیا۔ یہ پانچ سوالوں کے جواب ہر ابن آدم، آدم کی اولاد میں سے جتنے انسان ہیں سب نے ان پانچ سوالوں کا جواب دینا ہے۔ شفاعت کی حدیثیں بڑی میٹھی حدیثیں ہیں، لیکن یہ حدیثیں بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے تم لوگ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یوں نہ ہو کہ میرا تم میں سے کسی سے سامنا ہو اور تمہارا حال یہ ہو کہ لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رقبتہ بعیر له رغاء یقول یا رسول اللہ اغثنی اغثنی فاقول لا املک لک من اللہ شیئا قد ابلغتک، ارشاد فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہو کہ اس کے کندھے پہ بیل ہو یا کوئی جانور ہو جس کے منہ سے آواز نکل رہی ہو اور وہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے۔ فاقول لا املک لک من اللہ شیئا، لا املک لک شیئا قد ابلغتک، تو میں یہ کہوں گا میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تم تک بات پہنچا دی تھی کہ حرام سے بچنا، جو جانور ہے تمہارے کندھے پہ تو حرام کا ہے، چوری کا ہے، رشوت کا ہے، زیادتی اور زور یا کسی اور طریقے سے تم نے یہ چیز لی ہے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ آگے چل کے ارشاد فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو یا اس کے کندھے پہ گھوڑا ہو، یہ طویل حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں ارشاد فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص اور میرا آمنا سامنا جب ہم دونوں کا ہو تو یہ حال نہ ہو کہ تمہارے کندھے پہ چوری اور کوئی اور ایسی چیز جو تم نے لی تھی جس کے لینے کا تمہیں حق نہیں پہنچتا تھا وہ تم نے اٹھائی ہوئی ہو اور اس کی وجہ سے تم جہنم میں جا رہے ہو، اس وقت تم مجھے پکارو کہ یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، مجھے بچا لیجئے، تو میں کہوں گا لا املک لک شیئا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، قد ابلغتک، میں نے تم تک یہ بات پہنچا دی تھی۔ تو حقوق العباد، لوگوں کے حقوق یہ معاف نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے وہ تمام حدیثیں ہونی چاہیے جن میں حقوق العباد کو بیان کیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں کہ میری امت کا نادار آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن عبادات لے کر آئے گا، نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کے آئے گا، لیکن اس کے ذمے لوگوں کے حقوق ہوں گے، تو جن کے حقوق ہوں گے ان کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور ان کے گناہ اس پر لاد کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو حقوق العباد کے بارے میں ہمیں ڈرنا چاہیے اور حقوق العباد کے بارے میں ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ حقوق العباد یہ معاف نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اقتطع مال امرئ مسلم بیمین کاذبۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جس آدمی نے جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان کا مال دبا لیا، اللہ تعالی قیامت کے دن غصے کی عالم میں اس سے ملے گا۔ جب اللہ غصے کے عالم میں ملے تو شفاعت تمہاری کون کر سکتا ہے؟ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ، جس آدمی نے کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے ہضم کر لیا، دبا لیا، لے لیا، اس پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت اس پر اللہ نے حرام کر دی۔ قیل وان کان شیئا یسیرا، یہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ تھوڑا سا ہو مال، یہ لاکھوں میں نہ ہو، کروڑوں کی جائیداد نہ ہو، اور وہ لاکھوں ہزاروں میں نہ ہو، چند روپوں کی بات ہو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ان قبیبن من عراق، مسواک کے برابر اگر کوئی چیز لی ہے کسی کی ناجائز طریقے سے، اس پر بھی جہنم واجب ہے اور جنت حرام ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص شہید ہو گیا، ایک شخص شہید ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو جنت میں گیا۔ خیبر کی لڑائی اور جہاد کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ فلان شہید و فلان شہید حتی مروا علی رجل فقالوا فلان شہید، ایک شخص کے پاس سے گزرے صحابہ اور کہا کہ یہ آدمی تو شہید ہے، اور شہید ہے تو جنت میں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آدمی کو دیکھا، ارشاد فرمایا کلا وانی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلہا، نہیں، یہ جنت میں جانے والوں میں سے نہیں ہے، میں نے خود جہنم میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس قمیص کی وجہ سے جو مال غنیمت میں سے اس نے چرا لی تھی۔ ایک قمیص مال غنیمت بیت المال میں سے چرا لی تھی، اس لیے شہید ہے لیکن جنت میں نہیں جائے گا، میں نے خود اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ انی رأیتہ، میں نے خود دیکھا اس کو جہنم میں۔ حقوق العباد، اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، الدیوث والرجلۃ من النساء ومدمن الخمر۔ ارشاد فرمایا کہ دیوث، دیوث وہ آدمی جو اپنے گھر کی جو عورتیں ہیں، اپنی ماں بہن، ان کے لیے گاہک تلاش کریں، اور والرجلۃ من النساء وہ مرد کے جن کو عورت بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لمبے لمبے بال رکھنا، پھولدار اور رنگین اور ریشمی قمیصیں اور شرٹ پہننا، اور ہاتھوں میں کڑے پہننا، گلے میں مالا پہننا، اور نرم قسم کی میٹھی سریلی آوازیں نکالنا، رقص وغیرہ کرنا، اور لڑکیوں کی سی حرکتیں کرنا، اس مرض میں بہت سارے نوجوان مبتلا ہیں، بڑے فخر سے کاجل لگاتے ہیں اور اپنی پلکیں بڑے فخر سے وہ سنوارتے ہیں، اور جب وہ بن سنور کے باہر نکلتے ہیں تو ان کی تیسری جنس کا شبہ ہونے لگتا ہے، تو دوسرا وہ آدمی اس پر جنت حرام ہے جو ہو تو مرد لیکن اس کو عورتوں کی سی حرکتیں کرنے کا بڑا شوق ہو، اور تیسرا وہ جو عادی نشہ کرنے والا۔ یہاں پر تو شراب کے الفاظ ہیں، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، شراب پینے والا، لیکن اس میں ہر نشہ کرنے والا شخص شامل ہے، جو نشہ کرتا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ ان تین آدمیوں پہ جنت حرام ہے، اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس سے اس کے والدین ناراض ہو اس پر بھی جنت حرام ہے۔ امام الطبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، عاق منان مكذب بالقدر۔ تین آدمیوں کی قیامت کے دن فرضی اور نفلی کسی بھی قسم کی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ حدیث امام الطبرانی کی معجم کبیر میں ہے، صحیح ہے۔ تین آدمیوں کی نفلی فرضی کسی بھی قسم کی عبادت قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی، عاق والدین کا نافرمان، اور دوسرا منان جو کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس کو جتاتا پھرے، اور تیسرا قضاء و قدر کا منکر، مکذب بالقدر۔ قضاء و قدر اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کو نہ ماننے والا، یہ بھی ان میں شامل ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم۔ تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف رحمت بھری نگاہ اللہ قیامت کے دن نہیں ڈالے گا، ان کا تزکیہ نہیں ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ المسبل ازارہ، المسبل ازارہ، جس نے اپنے ٹخنوں کو چھپا لیا، پینٹ اور سلوار یا توپ یا کپڑا جو پہنا ہے آپ نے اتنا لمبا ہے کہ اس سے آپ کے ٹخنے چھپ گئے، اس کو کہتے ہیں مسبل، اسبال، اسبال کے معنی اتنی لمبی قمیض یا سلوار جس سے آپ کے ٹخنے چھپ جائیں۔ اور یہ مسائل نماز میں ہم نے بتایا ہے کہ اس حالت میں جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ المسبل ازارہ پہلا آدمی یہ ہے۔ والمنان الذی لا یعطی شیئا الا منا، وہ آدمی جو جس کا حال یہ ہو کہ جس کسی کے ساتھ تھوڑی سی نیکی بھی کرے مگر یہ کہ اس کو جتاتا پھرتا ہے، نیکی کر کے احسان کر کے اس کو جتانے والا۔ والمنفق سلعته بالحلف الکاذب، وہ فروخت کرنے والا دکاندار اور تاجر جو اپنا مال جھوٹی قسمیں کھا کھا کے بیچتا ہے۔ اور متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری امت کے لیے معافی کا امکان ہے سوائے مجاہرہ کرنے والوں کے۔ مجاہرہ کرنے والوں سے مراد وہ ہیں جو گناہ کر کے اس کا چرچا کرتے ہیں۔ ایک ہے گناہ کرنا، یہ بجائے خود ظلم ہے اور جرم ہے، پھر اس کو پھیلانا، نشر کرنا، بڑے فخر سے بتانا کہ ہم تو وہ کام کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو کھلم کھلا کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنا۔ ارشاد فرمایا اس کے لیے معافی کا امکان نہیں ہے۔ یہ حدیثیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ جب شفاعت کی حدیثیں ہم پڑھتے اور سنتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ حدیثیں بھی یاد رکھنی چاہیے تاکہ توازن برابر رہے، تاکہ توازن برابر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. ارشاد فرمایا کہ اگر کسی ایمان والے شخص کو کسی مسلمان کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کس قسم کے عذاب ہیں تو ما طمع بجنته احد تو کوئی ایک بھی جنت میں جانے کی امید نہیں رکھے گا. اور اگر کسی کافر کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے تو کوئی کافر ما طمع من جنته احد کوئی کافر جنت سے نا امید نہ ہو. اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی عقوبت اور ایک ہے اس کی رحمت. اگر عقوبت کے بارے میں کسی مسلمان کو بتا دیا جائے تو وہ اتنا ڈرے کہ وہ جنت کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دے. اور اس کی جو رحمت ہے, جو امید بھری آیات ہیں, امید دلانے والی احادیث ہیں, جو رغبت والی احادیث, جن کے اندر بشارتیں ہی بشارتیں ہیں, وہ مسلمان تو مسلمان کسی کافر کو بھی اگر سنا دی جائے تو کوئی کافر بھی جنت سے نا امید نہیں ہوگا. یہ فیصلہ کل حدیث ہے, اس لیے اس کو میں نے آخر میں رکھا. دونوں حدیثیں سنانے کے بعد آخر میں آپ کو میں نے یہ حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ معاملہ ہے اور اس کی گرفت اور عذاب کا وہ معاملہ ہے. تو ہمیں بیچ والا راستہ اختیار کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم جب اپنی کمزوریوں اور گناہوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ سے ڈرے, دل میں ہمارے خوف کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اس لیے کہ جنت میں داخلہ یوں نہیں ہے. سورہ عنکبوت کے بالکل شروع میں ارشاد فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا اور بغیر آزمائش کے جنت میں داخل ہو جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 16, ان سب میں ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, یا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو اس لیے جس درمیانی حالت میں انسان کو رہنا چاہیے وہ ہے امید اور خوف کی درمیانی حالت. اللہ تعالی کی رحمت بھری آیات اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت والی احادیث سن سن کے ہمیں یہ امید پیدا ہو کہ انشاءاللہ ہم سب کی شفاعت ہو جائے گی, ہم سب کی مغفرت ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم سب جنت میں داخل ہوں گے. اور اس کے مقابلے میں جب ترغیب والی اور وعید والی آیات یا احادیث سنیں اور اپنی کمزوریوں کو جب ہم دیکھیں, ہر شخص اپنی ذات سے اچھی طرح واقف ہے, تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں چار باتیں نہایت ہی اہم ہیں, ہمیں ان چار باتوں پر عمل کرنا چاہیے. اس طریقے سے ہماری زندگی میں کمی اور زیادتی یہ پیدا نہیں ہوگی. کمی سے مراد یہ ہے کہ نہ اتنا آدمی ڈرے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے, اور نہ اتنی اس کے اندر جرت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی حدوں کو توڑتا پھرے اور اللہ کا خوف اس کے دل سے بالکل نکل جائے. یہ بھی جائز نہیں ہے, نہ کمی نہ زیادتی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہمارے تمام اچھے اور برے اعمال یہ ایک طرف, لیکن اللہ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ انسان کا آخری عمل ہوتا ہے. تو ہمیں ایمان پر خاتمے کی دعا ہر لمحے کرنی چاہیے, اس لیے کہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, جس طرف وہ چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, اور یہ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہم کرتے ہیں یہ بھی ہمارا کمال نہیں ہے, یہ تو اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے. تو کہیں ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو
کہ ہم تو بہت بڑے دیندار ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک ہے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں. ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. دوسری دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا مصرف القلوب، صاد سے، صاد سے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اور تیسری دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دو دعائیں صحیح احادیث سے، اور پہلی دعا قرآن پاک سے، اور چوتھی دعا ہمیشہ یہ ہو کہ اللہم ارزقنی حسن الخاتمہ. یہ چار دعائیں ہمیں ہر لمحے اٹھ کر بیٹھ کر پڑھنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اپنی کمزوریوں، گناہوں، سیاہکاریوں، بد کرداریوں کے باوجود اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں اس حدیث کو کہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتہ بثلاثہ ایام. یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے، انتقال سے تین دن قبل یہ فرماتے ہوئے سنا. انتقال سے تین دن قبل میں نے یہ سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. تم میں سے کسی پر بھی موت نہ آئے مگر یہ کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا. تم میں سے کوئی بھی نہ مرے مگر یہ کہ مرتے ہوئے اور مرنے سے پہلے اللہ کے بارے میں تمہارا جو گمان ہے، خیال ہے، وہ امید اور رحمت والا ہونا چاہیے. یعنی اللہ کی رحمت سے امید رکھ کر مرو، اللہ کی رحمت سے مغفرت کی اور جنت میں جانے کی امید رکھ کر مرو. مرنے سے پہلے دل میں یہ عقیدہ اور یہ خیال پیدا کر لو لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو، اور حسن ظن یہ ہے کہ اس کی رحمتوں سے امید رکھو. تیسری چیز یہ کہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. کبیرہ گناہ کثرت سے جب ہونے لگتے ہیں تو اس انسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کثرت سے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے دل پہ نقطے بن بن کے دل سارا کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا سیاہ ہو جائے، جیسا کہ ترمذی کی صحیح حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو پھر دل پہ مہر لگ جاتی ہے. اس لیے جب بھی کوئی گناہ ہو فوراً توبہ کیجیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے، کانوں کی حفاظت کیجیے، زبان کی حفاظت کیجیے، اور اپنے پورے بدن کی حفاظت کیجیے. کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیے، اور جب بھی کوئی گناہ ہو تو یہ انتظار مت کیجیے کہ جمعہ کا دن آئے گا تو میں غسل کر کے مسجد جا کے توبہ کروں گا، اس لیے کہ ممکن ہے جمعہ سے پہلے آپ مر جائیں. یہ بھی مت سوچیے کہ چند گھنٹوں بعد فرصت ملے گی تو نہا دھو کے غسل کر کے دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے میں اللہ سے معافی مانگوں گا. ممکن ہے اس وقت کے اور چار چھ گھنٹوں کے آنے سے پہلے ہی موت کا فرشتہ آ جائے. جس حال میں آپ ہیں فوراً یہ کہہ دیجئے کہ اے اللہ میری توبہ، میں نادم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھ سے ہو گیا، اے میرے رحیم و کریم رب تو مجھے معاف کر. جیسے ہی گناہ ہو فوراً توبہ کر لیجئے. سب سے آخری بات یہ کہ حقوق العباد کے بارے میں احتیاط کیجیے. اگر کسی کا حق ہے آپ کے ذمے، فوراً ادا کر دیجیے، اس لیے کہ اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے، بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا. حقوق العباد سے ڈریے، اس سے بچتے رہیے. شفاعت کے ذمے میں یہ وہ تمام طویل مسائل تھے جن کو ہم نے بیان کیا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کے بارے میں امید والا عقیدہ اور خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمزوریوں سے صرف نظر فرمائے، اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے.
صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل صحابہ اجمعین.